أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو ولایت کے حوالے سے تھی اور جس کتاب یا کہہ لیں کہ تقریروں کے مجموعے کے حوالے سے ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں وہ کتاب موجود ہے اردو میں بھی، آیت اللہ جوادی عاملی کی ولایت در قرآن. اچھا، ہماری گفتگو بنیادی طور سے کہ ولایت کے معنی کیا ہیں، کہ یعنی اس چیز پر ہم نے بات کی کہ ولایت انسان کی زندگی کی اہم ترین حقیقت ہے، اور اہم ترین حقیقت اس اعتبار سے ہے کہ انسان اپنی زندگی میں، ہر شخص چاہے مومن کافر مشرک منافق کوئی بھی ہو، وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے یا کسی کی اتباع کرتا ہے، کسی کی امامت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جس سے وہ اپنے قلبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے قریب ہے، اس کے ساتھ رشتہ ولایت رکھتا ہے. اور یہ رشتہ ولایت ہی انسان کی زندگی کے تمام امور کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بظاہر ہم کچھ بھی کر رہے ہوں اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میں قلبی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے کس سے قریب ہوں، کس کو فالو کرتا ہوں، کس کی اتباع کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے ولایت اور امامت، یعنی امامت کا تعلق اس سے ہے کہ ہم کس کی فالوورشپ میں ہیں، ولایت کا تعلق اس سے ہے کہ ہم کس سے قربت میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ولایت اور امامت دونوں ایک دوسرے سے بہت کلوزلی کنیکٹڈ ہیں، اور اسی چیز کو خداوند کریم نے بھی فرمایا کہ قیامت میں جب یوم حساب ہوگا تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے وسیلے سے بلائیں گے، یعنی امام کے ذریعے سے سب انسان، یعنی جس کے پیچھے چلے اس کے ساتھ آ جاؤ. یہ ہے قیامت میں حساب کا منظر. بہرحال تو پچھلی دفعہ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ولایت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو خاص طور سے ولایت خدا، ولایت خدا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے حقیقتاً، بلکہ ایک جو ٹیکنیکل ورڈ یا اصطلاحی ورڈ ہم نے استعمال کیا تھا وہ یہ کہ ولایت اشراقی ہے. اور اس سے قریب قریب مطلب میں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ جس طریقے سے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ ولایت بھی ایک سورج کے طریقے سے طلوع ہوتی ہے انسان کے اوپر، انسان کے نفس پر. اور اس کے طلوع ہونے کا جو کنٹرول ہے، یعنی خدا کے ساتھ ولایت کی بات ہو رہی ہے، باقی ولایتوں کی بات نہیں، وہ اس ولایت کا کنٹرول فقط اور فقط خدا کے ہاتھ میں ہے. یعنی میں اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہوں، اس بات کی محنت کر سکتا ہوں، اگر ہم قرآن سے اصولوں کو لیں، ائمہ کی زندگی سے اصول کو لیں، تو خدا سے ولایت حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ کیا ہے؟ بندگی. میں اپنی طرف سے پرخلوص بندگی خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن رشتہ ولایت خدا سے قائم ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میرے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، یعنی حقیقتاً کہ اس رشتہ ولایت کو ڈیولپ کی، یعنی طلوع ہوگا میرے نفس پہ یا نہیں، یہ کس کے ہاتھ میں؟ فقط اور فقط اللہ کے ہاتھ میں. تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ اشراقی ہے. اچھا، میں ایک اور اس حوالے سے ایک پریکٹیکل بات، ایک پریکٹیکل نقطہ یہاں پر، یعنی پریکٹیکل سے مراد یہ کہ جو ہماری عملی زندگی سے مربوط ہے، اس کے طرف آپ کی توجہ دلاؤں. اس بات کو ہم یعنی بیان کر چکے ہیں کہ جس زندگی میں یا جس دنیا میں ہم موجود ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور بہت جگہوں پر کام آتا ہے اور بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو جس عالم میں یا جس ورلڈ میں ہم اور آپ موجود ہیں اس کے دو پہلو ہیں، دو حصے ہیں. یعنی جس دنیا میں آپ کہہ لیں کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کے دو ڈائمنشنز ہیں. ایک ڈائمنشن وہ زمین اور آسمان ہیں کہ جو خدا نے بنائے، ایک ڈائمنشن وہ لعب اور لہو والی دنیا ہے جو انسانوں نے بنائی ہے اور جس کو شیطان نے پروموٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس پر میں دہراؤں گا نہیں، بہت تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں. لعب، لہو، زینت، تفاخر، یہ لعب اور لہو والی باقاعدہ ایک دنیا ہے جس میں ہم سب پائے جاتے ہیں، ہم سب موجود ہیں، کوئی اس سے باہر نہیں ہے. لیکن یہ دنیا فقط اور فقط فکٹیشس ہے، بالکل فکٹیشس ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، لیکن اس نے ہم کو گھیرا ہوا ہے. اس کو یوٹیلائز کون کرتا ہے؟ یہ لعب اور لہو والی دنیا کس کے ہاتھ میں؟ شیطان کے ہاتھ میں. اور اس کے حوالے سے میں نے ایک جملہ یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے زندگی کی پرابلم کیا ہے، کہ جہنم میں ہیں اور اس سے باہر آنا ہے. پرابلم آف لائف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نیوٹرل گراؤنڈ پہ ہیں اور وہاں سے یا جنت یا جہنم میں جائیں گے، بلکہ پرابلم آف لائف یہ ہے کہ ہم جہنم میں اتار دیے گئے ہیں، یعنی لعب و لہو والی دنیا نے ہمیں گھیر لیا ہے. اب زندگی کا جو پزل خدا نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے وہ یہ کہ اس سے اپنی وقت وفات تک باہر نکل سکتے ہو یا نہیں، یہ چیلنج ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ بات. تو جس دنیا میں ہم موجود ہیں اس کے دو پہلو ہیں، دو ڈائمنشنز. ایک یہ زمین اور آسمان، چاند، سورج، ستارے، یعنی جو فزیکل ورلڈ ہے، ٹیرسٹریل ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں، یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے. لعب اور لہب اور زینت و تفاخر و تکاثر والی دنیا، یہ شیطان کے ہاتھ میں ہے اور یہ جہنم ہے، اذن خدا سے. یہ ہمارے امتحان کے لیے، یعنی وہی یہ ہمارا امتحان ہے کہ لعب و لہب سے باہر آ پاتے ہیں نہیں. اچھا، اب دوسرا اس کا پہلو، جو زمین اور آسمان ہے یعنی خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اگر ہم لعب اور لہب سے باہر بھی آ گئے تو اس خدا کی بنائی ہوئی دنیا کے پھر دو ڈائمنشنز ہیں. یعنی پہلا تو یہ کہ شیطان کے چنگل سے باہر نکلو، یعنی لعب و لہب والی چیزوں سے اپنی جان چھوڑاؤ. اگر اس زندگی میں بھی ہم موجود ہیں جو فزیکل ورلڈ ہے، یعنی کہ جس میں کوئی دھوکا نہیں ہے، جس میں کوئی فریب نہیں ہے، جو ریئلی ایگزسٹ کرتی ہے، جس سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں، جس میں آیات الہیہ پائی جاتی ہیں، اس کے پھر دو حصے ہیں. ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. یعنی یہ جو فزیکل ورلڈ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے مزید دو ڈائمنشنز ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ظاہری پہلو ہے جس سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں، جس میں آیات الہیہ کو دیکھتے ہیں. ایک اس کا باطنی پہلو ہے جس میں حقائق و معارف ظاہر ہوتے ہیں. تو ظاہری پہلو کا نام ہے ملک اور باطنی پہلو کا نام ہے ملکوت. تب آپ کو یہ چیز واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ہم جب اس دنیا میں آئے، پہلے کہاں کس مصیبت میں گڑے میں پھنس گئے؟ لعب و لہب والے، جو کہ سیدھا سیدھا جہنم ہے، جس کے بارے میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ لعب و لہب میں شیطان کیا کام کرتا ہے؟ جیسے قرآن کریم کی آیتوں میں بیان ہوا، جو زینت ہے، کیا زینت دیتا ہے؟ زینا لہو سوء عملہ فرآہ حسنا. ایک کام یہ کرتا ہے کہ انسان سے برا کام کراتا ہے، برے کام کا وسوسہ کرتا ہے، اور جب انسان برا کام کرتا ہے تو اس کو زینت دے کے لے آتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. ایک یہ مصیبت. دوسری زینا للناس حب الشہوات، شہوتوں کی محبت کو زینت دے کے سامنے لے آتا ہے. یہ سیدھا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ جہنم ہے، اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے. صحیح، یہ لعب و لہب اور جو شیطان جن چیزوں کو زینت بنا کے لا رہا ہے. تو پہلا پرابلم آف لائف اور چیلنج آف لائف یہ اس جہنم سے باہر ہو. اس کے بعد اگر ہم اس چلی اس سے اپنی جان چھڑا لی، لیکن پھر بھی ہم جب اس فزیکل باڈی میں، فزیکل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتے ہیں، تو یہاں پر چیلنج نمبر ٹو ہے. وہ کیا ہے؟ کہ دنیا کے ظاہر میں پھنس کے رہ جاتے ہو، یا اس سے قدم آگے بڑھا کر، پرواز کر کے اس کے باطن تک پہنچ پاتے ہو. اچھا یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آئے گی نا تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ اس سے سولو ہوتا ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہم قرآن کی آیتوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے، ان کو نکالتا ہے کہاں سے؟ ظلمات سے، تاریکیوں سے، نور کی طرف. تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ظلمات کہاں سے آ رہے ہیں، یہ تاریکیاں کون سی ہیں کہ جن سے خدا مومنین کو نکال رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، خدا مومنین کو نکالنے کی، کفار کو نکالنے کی بات نہیں کر رہا ہے، مومنین کو نکالتا ہے. اس کا جواب اس دوسرے پہلو میں، اگر آپ کو یاد ہو عرفان بھائی کے گھر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اس میں میں نے ذکر کیا تھا انسانی ارتقاء کا، یعنی یہ نظریہ جو عرفا اور ایون فلاسفہ اسلامی میں موجود ہے کہ جوہر نفس، یعنی نفس کا جو ایسنس ہے، وہ ترقی کرتے کرتے جمادات یعنی نان لیونگ بینگ سے پلانٹس کے لیول پر آیا، پھر اس سے اینیمل لیول پر آیا، پھر اینیمل کے بعد انسانی لیول پر آیا. یعنی جوہر نفس، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بندر انسان بن گیا یا جو پودے اور پتے ہیں وہ جانور بن گئے، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسنس ہے آف بینگ، وہ ایسنس آف بینگ ایوالو کر رہا ہے لوئسٹ لیول سے. لوئسٹ لیول پر وہ اپنے آپ کو بحیثیت جمادات کے دیکھتا ہے، اس سے ہائر لیول پر آ کر وہ اپنے آپ کو بحیثیت نباتات، نباتات میں کیا کوالٹی ایڈ ہو جاتی ہے؟ گروتھ کی، اس شکل میں وہ اپنے کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد وہی نفس جو ہے وہ اپنے آپ کو حیوانات کے ڈومین میں لے آتا ہے، یعنی کہ جہاں پر قوت ادراک ہے اور قوت حرکت ہے، یہ ان سب میں یہ ایڈ ہو جاتی ہے، یعنی وہی چیز ایوالو ہو رہی ہے. اب دیکھیں اسی میں ایک ایک کوالٹی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ پھر وہی نفس حیوانی سطح سے بڑھ کر جب انسانی سطح پر پہنچتا ہے تو وہ نفخت و فیہ من روحی کے ذریعے سے اس بات کی صلاحیت کو پیدا کر لیتا ہے کہ ملکوت سے کنیکٹ ہو جائے، صلاحیت پیدا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو سیکنڈ چیلنج آف لائف ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان ایمان قبول کر لیتا ہے، ایمان قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے خدائی حقیقتوں کو تسلیم کر لیا کہ یہ سچ ہے، میں مان رہا ہوں کہ یہ سچ ہے. وہ ایمان قبول کرنے کے بعد سمجھ لیجئے کہ ایک تھریشولڈ لیول پر آ جاتا ہے. کس چیز کا تھریشولڈ لیول؟ اس کے نیچے ملک ہے اور اس کے اوپر ملکوت ہے. ایمان جب قبول کر لیا بندے نے، وہ اس بارڈر لائن پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے ظلمات کیا چیزیں ہیں؟ اگر دوبارہ ملک کی طرف پلٹ گیا، یہ تاریکی ہے، ملکوت کی طرف چلا گیا، یہ نور ہے. اب یہ دوسرا پہلو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی مومن کے لیے یہ خطرہ موجود ہے کہ وہ اس مادیت میں گھس جائے پھر سے. تو من الظلمات الی النور، ولایت الہی اس کو مسلسل اوپر لے جاتی رہتی ہے ملکوت کی طرف، یعنی حیوانیت کے اثرات کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور روحانیت اور ملکوتیت کے آثار بڑھتے چلے جاتے ہیں. یعنی انسان میں ملائکہ کی، فرشتوں والی کوالٹی زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور حیوانی امور سے اس کی دلچسپی کم سے کم ہو رہی ہوتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا سفر کس طرف جاری ہے، من الظلمات الی النور. یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے پاس اس دنیا میں جو چیلنج آف لائف ہے اس کے دو باقاعدہ شاخیں. پہلی شاخ لعب اور لہو سے باہر نکل کے نیچرل ورلڈ میں آنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو دھوکے سارے بنے ہوئے ہیں ہمارے لیے کہ یہ دولت بڑی چیز ہے اور شہرت بڑی چیز ہے اور عصبیت والی باتیں ہیں، سب یہ سب لعب و لہو، اس سے باہر نکل کے کہاں پر آئے؟ نیچرل ورلڈ میں آئے، یعنی کہ جو خدا نے بنائی ہے یہ دنیا، اس میں خدا کی نشانیوں کو دیکھنا شروع کرے. ٹھیک ہے، یہ ایمان والی حالت آ گئی. لیکن اس کے بذات خود دو پہلو ہیں کہ آیات کو سمجھ کر آیات کی معرفت کے ذریعے سے ملکوت تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. بات واضح ہوئی؟ کر سکا میں بات واضح؟ کہ ایمان بندے کو ملک اور ملکوت کی بارڈر لائن اور باؤنڈری تک پہنچا دیتا ہے، لیکن جب تک ایمان کامل نہ ہو جائے یہ خطرہ موجود ہے کہ جن مراحل کو طے کرتے ہوئے آیا تھا دوبارہ اس میں چلا جائے. یعنی کن مراحل کو طے کرتے ہوئے آیا تھا؟ جماعت، نبات، حیوان. ان سٹیجز کو طے کرتے کرتے انسان کے درجے تک پہنچا ہے اس کا نفس. جب تک ایمان کامل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ خطرہ موجود ہے کہ ہی کین ڈراپ بیک. اور میں ایک بہت مثال آپ کو سادہ سی دے دوں، اس سے آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ اس کو ظلمات کیوں کہا جا رہا ہے. ہر اسٹیج پر انسان کی زندگی کی، یہ بلکہ پہلے بھی میں یہ بات یاد آتا ہے کر چکا ہوں، کہ جب ہم ایک مرحلہ حیات سے آگے بڑھتے ہیں تو پچھلے درجے کی تمام چیزیں ہمارے لیے نجس ہو جاتی ہیں. یعنی جس مادے سے انسان کا جسم بننا شروع ہوتا ہے اور شکم مادر میں جو چیز انسان کی غذا ہے، جب آپ اس مرحلے سے نکل کر اگلی سٹیج آف لائف پر آگے، دونوں چیزیں آپ کے لیے نجس ہیں. اگرچہ کہ اصلا نجس نہیں ہے، اسی سے تو ہم بنے، تو جب بن رہے تھے تو وہ نجس نہیں تھی. جب آپ اس سے اوپر والے معیار پر آ گئے تو نچلے درجے کی چیز نجس قرار پائی ہے. ٹھیک ہے، یہ ظلمات، اس لیے ظلمات ہے نا کہ اب ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اب روح خدا کی وجہ سے یہ کیپیبلٹی حاصل ہو گئی ہے کہ وی کین کراس دس ہول. پورا جو یہ نظام ہے جماعت سے انسان ظاہری تک کا جو پورا مادی سسٹم ہے، اب ہمیں خدا نے یہ کیپیبلٹی عطا کر دی ہے کہ اب ہم اس کے دیواروں کو توڑیں قید خانے کی اور اس عالم بے کران نورانیت میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب ہم ایمان کے بعد اس جگہ پر ہیں، لیکن اگر غفلت بھی، یہ نیچے، یہ ظلمات ہے. اب پنچ لائن جیسے کہیں کہ یہ ساری گفتگو کا ولایت سے کیا تعلق ہے. اس بارڈر لائن کو گزارنا یا اس سے گزرنا بغیر ولایت کے ممکن نہیں ہے. یعنی ملک سے ملکوت میں انٹر ہونا، اس تھریش ہولڈ کو کراس کرنا، یہ بغیر ولایت کے ممکن نہیں، یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں. ٹھیک ہے، یہ اہم ترین جو کہہ لیں کہ اسکوپ ہے اور اہمیت ہے ولایت کی، وہ یہ کہ اگر ہمیں ملک سے ملکوت میں داخل ہونا ہے ہمیں ولایت خدا چاہیے. اور وہ ولایت خدا ہمارے لیے کس شکل میں آئے گی؟ نبی اور امام کی صورت میں آئے گی، قرآن کی شکل میں آئے گی. یعنی قرآن بھی شافع ہے، قرآن بھی ولی ہے، اس کو اس فیرے سے باہر نہ نکالا کر. تو قرآن اور امام اور پیغمبر اور ان کی شکل میں، یعنی اس ولایت. اور یہ ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور جو ہے وہ رسول کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں یا امام علیہ السلام کی دعائیں پڑھ رہا ہوں تو میں ان کی ولایت میں چلا گیا، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک چیز آپ کی زندگی کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور گائیڈ کرتی ہے، ڈائریکٹ کرتی ہے آپ کی لائف کو اس ڈومین میں. یہ خالی تلاوت قرآن اور قرأت حدیث اور دعا کا، اس کا نام نہیں ہے ولایت. یعنی اس کی مثال پھر وہی بار بار، جیسے ہمارے سامنے جو موسٹ کانسپیکیوس مثال ہے وہ کربلا ہے، کہ جس میں بظاہر بہت سادہ اور عام نظر آنے والے لوگوں کو جب امام حسین علیہ السلام نے جب ان کی زندگیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تو کس طریقے سے ترقی دی، یہ ولایت ہے. صحیح ہے، اور یہ سفر ہے ملک سے ملکوت کا. تو بیسیکلی اس بات کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ چیلنجز آف لائف ہمارے لیے کیا ہیں. کہ اگر کسی بھی سٹیج پر حیوانی تقاضے یا اس سے نچلے درجے کی جو چیزیں، یعنی کہ دیکھیں بعض اوقات ایون جمادات کے لیول پہ آ جاتے ہیں. جمادات کا لیول کیا ہے؟ ان ایکٹیویٹی، مطلب زندگی میں ناکارگی کا شکار ہیں. یہ اس کا نفس کس حد تک گر گیا؟ جماعت کے لیول تک گر گیا، انسان کے معیار تک پہنچنے کے بعد. کہ جیسے جو امام علی علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ جس میں آپ نے آیہ الحاکم التکاثر کی تشریح فرمائی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں، کفار ایسے ہیں کہ یہ اپنی قبروں میں پتھروں کی مانند پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو کافر ہے، منکر خدا ہے، جو خدا کے پیغام سے انکار کر دیتا ہے، جو نبی کے بڑھے ہوئے محبت والے ہاتھ کو ٹھکرا دیتا ہے، کس حد تک سقوط کرتا ہے وہ، کس حد تک گرتا ہے کہ جہاں سے اس کا نفس اٹھنا شروع ہوا تھا وہیں پہ واپس چلا جاتا ہے، پتھروں کی مانند۔ ٹھیک ہے، تو یہ ولایت کی اہمیت ہے، یہ اصل ولایت ہے کہ یہ ولایت ہی ہے کہ جو انسان کو ملک سے ملکوت تک لے جاتی ہے، یہ ولایت ہی ہے کہ جو مومن کو اس بارڈر لائن کے پار پہنچا دیتی ہے، رائٹ۔ تو اس وجہ سے جو ہم جتنی بھی روایتیں، احادیث اور وہ سب جو سنتے ہیں نا، وہ بالکل صحیح ہیں، لیکن اس کا مطلب درست سمجھنا ضروری ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ولایت امیر المومنین کے بغیر کچھ نہیں ہے، کچھ قبول نہیں ہے، بات درست ہے کہ ولایت کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہے، لیکن ولایت کا مطلب تو سمجھے کیا ہے۔ جی جی، بارڈر لائن تک آپ پہنچتے ہیں قبولیت ایمان کے ساتھ اور اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے، لیکن اس بارڈر کو کراس کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ چیز ہے، لیکن ایک ہیلپ ضرور کرتی ہے، یعنی کہ اس کو کراس کرنا کہ میں یہ سمجھوں کہ میں اگر اس جگہ تک پہنچ گیا ہوں تو میں وہاں سے آگے بھی خود چلا جاؤں گا، یہ ممکن نہیں۔
شروع کی تقاریر میں جو حضرت آدم والی بات ہوئی تھی، ادھر بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ خدا نے جو پوٹینشیل دیا، اس میں تو یہی بات سامنے آئی تھی کہ اس کو وہ پوٹینشیل دیا کہ یہ معراج تک جا سکتا ہے، تو اس وقت تو ولایت کا تو کوئی تصور نہیں تھا، مثلا جب پوٹینشیل دے رہا تھا خدا، مثلا اس میں ایک صلاحیت دی ہے کہ مثلا ان تاریکیوں کو چاک کرتے کرتے وہ
نہیں۔ دیکھیے، یہ بات کہیں بھی نہیں کہی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب اس چیز کو سمجھایا گیا کہ، یعنی اگر آپ کو یاد ہو اس کے آگے والی جو آیتیں تھیں کہ جس سے میں نے کہا تھا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ اس میں ہم نے ایک بات پہ خاص طور سے زور دیا تھا کہ خدا ہدایت کا معیار فقط اور فقط اپنی طرف سے آنے والی چیز کو قرار دے رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم غور و فکر کرو اور تمہیں جو چیز صحیح سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنا شروع کر دو تم ہدایت پا جاؤ گے، یعنی دو تین دفعہ اس چیز کو دہرایا گیا ہے، اور بلکہ سب سے خاص بات، خاص جو موقع ہے، فمن اتبع ہدایا، جو اتباع کرے میری ہدایت کی، تو یہ میری ہدایت ہی تو ولایت ہے۔ یعنی خدا نے اس بات کو جب آدم کو اتار دیا زمین میں اور کہا کہ یہاں پر تم ایک مشکل مقام پر آ گئے ہو جس میں امتحان ہے، تو اس کے نکلنے کا فارمولا کیا قرار دیا تھا کہ میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ فمن اتبع ہدایا، یہاں پر خاص بات یہ تھی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہدایت کی اتباع کرے میری، دوبارہ اس کو خاص طور سے اس لفظ کو دہرایا گیا میری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک دروازہ تمہارے لیے کھول رہا ہوں، ایک رستہ بنا رہا ہوں بحبل اللہ، حبل اللہ کے عنوان سے، جو اس سے منسلک ہوگا وہ جا پائے گا اوپر، صحیح ہے، جو حبل اللہ کو تھامے گا وہ اوپر اٹھ سکتا ہے۔ تو یہ سارے بھی کنائے کہ جس کی مطلب وضاحت یہی ہے کہ یہ ولایت الہی ہے کہ یہ ولایت الہی وہی حبل اللہ، ولایت الہی وہی ہدایت خدا، خدا بندی۔
ایک اور بھی جو سمجھ آتی ہوئی کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا
جی،
پیدائش کے وہ مطلب خدا نے تو بالکل پیور فارم میں پیدا کیا نا، لیکن کیونکہ سراؤنڈنگ میں وہ دنیا میں گھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک دم سے نیچے، مطلب وہ ظاہر ہے پیدائش کے ساتھ ہی ایک طرح سے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایمان کے تھرو پھر وہ دوبارہ ایک اسی لیول پہ واپس آتا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہے؟ مطلب پیدائش کے وقت تو انسان کی فارم میں پیدا ہوا نا، لیکن کیونکہ دنیا میں برائیاں، مطلب اس بری جگہ میں پیدا ہوا، اس کی وجہ سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا پیدائش کے فوراً بعد۔
ہاں، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا نفس ابتدا میں ایک پوٹینشیل ہے، اور جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے آپ کو جسم میں دیکھتا ہے، تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں جسم ہوں، وہ اپنی اصل حقیقت کو اپنے جسم سے علیحدہ کر کے نہیں سمجھ پاتا۔ اس حقیقت کو کہ تم محض جسم نہیں ہو، یہ چیز ایمان سمجھاتا ہے، یعنی ایمان لانے کی وجہ سے اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، میری ایک اور حقیقت بھی ہے، میں ایک اور ریالٹی بھی رکھتا ہوں کہ جو جسمانیات سے علیحدہ ہیں۔ تو اسی وجہ سے انسان جب اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ایکسپلور کر پاتا ہے یا اپنی حقیقت کا اندازہ لگا پاتا ہے، وہ باعدز ایمان ہے، یہ ایمان کی وجہ سے۔
ایک اور سوال
جی،
امامت اور آپ نے بات کہی نا ولایت کی،
جی
تو امامت کیا مطلب، اگر میں یہ سمجھوں کہ امامت وہ چیز ہے کہ آپ فالو کس طرح سے، مطلب کس خلوص کے ساتھ اپنے امام کو فالو کر رہے ہیں کہ اس کی اتباع کر رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہے، اور ولایت وہ امام کے اوپر یا قرآن، یا مطلب کس طرح سے وہ
نہیں، اس میں دو سادہ سے میں نے ڈیفینیشن بیان کی، زیادہ اس کی ڈیپتھ میں جائے بغیر، کہ امامت یعنی کس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، ولایت کس سے اٹیچمنٹ رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو ملا دیں گے تو دونوں چیزیں ایک کنورج ہو جائیں گی، یعنی ہم اسی کے پیچھے چلتے ہیں جس سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ امامت کی جو میننگ ہے، اگر انڈیویژولی دیکھیں تو امامت کی میننگ کیا ہے؟ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، جس کی اتباع میں، فالوورشپ میں۔ ولایت کی میننگ جس سے ہم حالت تقرب میں اٹیچ ہیں۔ لیکن جو دونوں چیزیں مل کے نتیجہ دے رہی ہیں وہ یہ کہ ہم حقیقتاً اسی کو فالو کرتے ہیں جس سے حالت تقرب میں ہوتے ہیں یا جس سے اٹیچ ہوتے ہیں۔
جو بیچ کی کیفیت ہے وہ کیا ہے کہ امامت کو تو مان رہے ہیں لیکن ولایت شیطان کے انڈر میں بھی ہیں 10%, 20%, اس بیچ کے سفر کو کیا؟
دیکھیے، ماننا جو ہے نا،
امامت ہے، ولایت بھی ہے، لیکن ولایت شیطان بھی ساتھ چل رہی ہے،
تو وہ ظلمات ہے نا، اسی لیے تو خدا ایمان کے ساتھ ظلمات کی نفی نہیں کر رہا ہے۔ یعنی جو عام مومن ہے اس کے پاس تاریکیاں ہیں، یہی سب تاریکیاں ہیں،
یعنی بیچ کا سفر ہے وہ،
جی سبل ہے، ابھی صراط تک نہیں پہنچا، اور وہاں پر ہر وقت یہ خطرہ موجود ہے کہ وہ نیچے بھی گر سکتا ہے،
حالت میں چلا جاتا ہے وہاں سے، کہ اس کے اندر محبت امام تھی، محبت رسول اللہ تھی، سب کچھ تھا، لیکن چونکہ اس مادی کشمکش میں وہ گھرا ہوا تھا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چھولے کھاتا تھا، بیچ میں چلا گیا۔
ہاں، ایک حدیث میں تو یہ ہے جو میں نے پچھلی دفعہ لوگوں کے ساتھ پڑھی تھی، قلب کا، کہ ایک قلب ایسا ہے کہ جس میں ایمان اور منافقت دونوں موجود ہوتی ہیں۔ قلب کی چار قسمیں امام باقر علیہ السلام نے فرمائی بیان، کہ آپ نے فرمایا ایک قلب وہ ہے کہ جس میں ایمان اور نفاق بیک وقت پایا جاتا ہے، ایک قلب منکوس ہے، منکوس کا مطلب اوندھایا ہوا، سر نیچے ٹانگیں اوپر، یا اوندھایا ہوا برتن، اور ایک قلب مطبوع ہے کہ جس پر مہر لگ گئی، اور ایک قلب ہے اظہر اجرد، اظہر کا مطلب ہے کہ بے انتہا نورانی اور اوریجنل، وداؤٹ اینی پولیوشن۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو حقیقی مومن ہے اس کا قلب آخری والا ہے، اظہر و نجرت، جو حقیقی مومن ہے، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تاریکی، کوئی خرابی موجود ہی نہیں ہے، اور باقی اس انسان کے لیے، اس کو آپ نے کوئی نام نہیں دیا، آپ نے کہا کہ جو قلب منکوس ہے، اوندھایا ہوا قلب ہے، وہ مشرک ہے، قلب مطبوع جس پر مہر لگ گئی وہ منافق کا ہے، اور جو جس میں ایمان اور نفاق پائے جاتے ہیں اس کا نام نہیں لیا کہ وہ کس کا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر حالت ایمان میں موت آ گئی خیر، حالت نفاق میں موت آ گئی مشکل، یعنی وہ پلٹتا رہتا ہے، وہ قلب جو ہے وہ ایک جیسے مضبوط درخت کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ڈنٹھل کی طرح ہے کہ جو ہواؤں میں ادھر سے کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے،
یعنی کبھی اس طرف جب اس کا سفر اس طرف ہوا اور موت آ گئی تو اچھا ہوا۔
لیکن یہ کہ امید ہے کہ خدا رحم الرحیمین ہے، کہ تو یہ آپ نے جیسے قلب کی چار اقسام بیان فرمائی، اور اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کی تفصیل تو چہل حدیث امام خمینی کی، اس میں حدیث نمبر 30 ہے، یہ 30۔ ٹھیک ہے، تو اچھا، اب اس کے بعد یہ ولایت کا اسکوپ میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور اب ہم ولایت کو اس حوالے سے کبھی جانچنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میں ان کا نام لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اتنی ساری باتیں کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے کہ ہم کم از کم اس مشکل سے باہر آ جائیں کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ میں کس کا نام لیتا ہوں. اس آئیڈیا کو ڈراپ کر دیں اور یہ سمجھیں کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں کس کو بسایا ہوا ہے. تو یہ کس کی چاہت ہے, کس کی طرف میرا دل لپکتا ہے, کس کی جیسی زندگی کو, اپنی زندگی کو کس کی زندگی جیسے بنانے کا دل چاہتا ہے, یہ ولایت. حقیقتاً دیکھیے نہیں, اس میں دیکھیں حقیقتاً صرف دو ہیں چیزیں, مطلب دو چیزیں ہیں جو دل میں ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں, یا خدا یا غیر خدا. غیر خدا کوئی بھی شکل لے سکتا ہے, مطلب اٹ کین بی ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزینڈز آف پاسبلٹیز, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا خدا, اگر دل میں خدا ہے اور انسان خدا کو چاہتا ہے, خدا کو چاہنے کا لازمی مطلب یہ ہے کہ خدا نے جس رستے سے ہم سے کمیونیکیٹ کیا ہے ہم اس کی تلاش میں جائیں گے. یعنی میں کسی کو بھی چاہتا ہوں, میں کسی سے بھی محبت کرتا ہوں, میں وہ سارے کے سارے وہ رستے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی ہے, مجھ تک کوئی پیغام پہنچایا ہے, تو آپ خود بخود ہی پہنچ جائیں گے قرآن اور پیغمبر اور امام تک. تو اس صورت میں قرآن اور اہل بیت آپ کے لیے خدا تک پہنچانے کا وسیلہ ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کلیئر ہے کہ وہ ایک ہی رستہ ہے, اس میں کوئی دو ہی نہیں. جو اب جوادی عملی بات کر رہے تھے, جس پر ہم نے پچھلی دفعہ اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا, وہ یہ کہ ولی اسم خدا ہے, یعنی خدا کے اسما یا ناموں میں سے ایک نام ہے اسم. اور جو ولی یہ خدا ہوتا ہے, یعنی جو خدا کے ساتھ رشتہ ولایت رکھتا ہے, وہ خدا کے اسم ولی کا مظہر اور تجلی ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب کہ خدا کے اسم ولی کے آثار اس کے اندر سے, اس کی شخصیت میں سے نمودار ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کی مثال ہم نے یہ دی تھی کہ پروردگار نے فرمایا کہ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتی وهو علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہی ولی ہے فقط اور فقط. وہ کیوں ولی ہے, کس طرح سے ولی ہے, کہ وہ مردے کو زندہ کرتا ہے. وهو علی کل شیء قدیر, اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, کوئی چیز اس کی قدرت کے آگے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں, جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ خدا کے اس اسم ولی کا مظہر ہیں, اور ان میں یہ اسم ولی اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ بھی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں اذن خدا سے. یعنی خدا اپنے لیے کہہ رہا ہے نا, فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتی, یعنی اپنے ولی ہونے کے لیے دو دلائل بیان کر رہا ہے. پہلی دلیل کیا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتا ہے, اور دوسری دلیل کیا ہے, وہ ہوا علی کل شیء قدیر. تو جو خدا کے اسم ولایت کا مظہر ہوگا, یعنی جو حقیقتاً ولی یہ خدا ہوگا, اس میں بھی یہ صفات ظاہر ہوں گی اور متجلی ہوں گی. یعنی اس لحاظ سے جو ہمارا نظریہ ہے وہ وہابیت سے بالکل 180 ڈگری ہے. وہابیت یہ کہتی ہے کہ جو صفت خدا ہے وہ بندے میں آئی نہیں سکتی, اور اگر آپ اس صفت کے لیے کہ بندے کے لیے قائل ہو گئے, آپ مشرک ہو گئے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ صفت خدا ہی بندے میں ظاہر ہوتی ہے, کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنے اسما کی تجلی کے ساتھ پیدا کیا ہے, علم اسما کے ساتھ پیدا کیا. یہ الٹی بات کہاں سے آ گئی کہ جو اس میں خدا ہے وہ انسان میں نہیں, تو پھر انسان میں کیا ہے؟ پھر انسان خدائی صفات کو ہی ریفلیکٹ کرتا ہے. جس درجے کا انسان ہے, جس معیار کا انسان ہے, اس معیار پہ تجلی اس میں سے نمودار ہوتی ہے. یعنی جتنا شفاف آئینہ ہے, اتنی انٹینسٹی اور حسن و جمال کے ساتھ خدا کی نورانیت کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی. اچھا پھر یہاں یہ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کا کام ہے، یحیی الموتا، یا ویسے کام کرنا کہ جو عام طور سے انسان کی قدرت سے باہر ہو، یعنی جیسے مثال کے طور پر آگ، بھڑکتی ہوئی آگ کا سرد ہو جانا، دریا میں سے رستوں کا بن جانا، یا سنگریزوں کا ہاتھ پہ تسبیح کرنا، فلا فلا شق القمر، کہ یہ وہ کام ہیں کہ جس کی انسان قدرت نہیں رکھتا ہے. اور تقریباً ایک چیز اور بھی جو بات کہی جاتی ہے، تھوڑا سا یہ آرگیومنٹ اوپن ہے، لیکن بہرحال علماء ہمارے یہ بات کرتے ہیں کہ خدا نے نبیوں کو جو معجزات عطا کیے ہیں، اگرچہ کہ سوائے قرآن کے ہر معجزہ اپنے اپنے دور کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن اسٹل اس معجزے کو ریپلیکیٹ کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اتنی بڑی آگ ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، صحیح، یہ ممکن نہیں ہے. یا جس طریقے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو دریا پہ مارا اور 12 رستے بن گئے، ممکن نہیں ہے. یا اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ میں سے اونٹنی برآمد ہو گئی، کہ اگرچہ کہ یہ معجزات لوکل تھے، یعنی لوکل سے مراد ہے کہ ایک خاص اسپیس اور ٹائم میں ایگزسٹ کرتے تھے، لیکن اس اعتبار سے یہ معجزہ قیامت تک رہیں گے کہ انسان اس کو نہیں ریپلیکیٹ کر سکتا، کام نہیں کر سکتا، کہ ہم کہیں میں بھی یہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ وہ جو نمرود والی حماقت کہ انسان وہ کام نہیں کر سکتا. تو بہرحال تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کی بات ہے، یعنی ان بندوں کا معیار ہے کہ جنہیں خدا نے منتخب فرمایا، جنہیں خدا نے اپنے اسم و اسماء اور نور کی تجلی بنایا. لیکن ہم بھی اگر ولی خدا ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے مردہ نفس کو زندہ کریں اور اپنی ذات کے تمام امور پر قدرت حاصل کریں. یعنی ہم بھی وہوا یحیی الموتا کی بھی تجلی بن سکتے ہیں اور وہوا علی کل شئن قدیر کی بھی تجلی بن سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ود ان اور اون سیلف. اگر ہم اتنی مضبوط ولایت نہ حاصل کر سکیں کہ جو عالم خارج میں یہ کام کر دے، جیسے حضرت عیسیٰ کی طرح کہ پرندے کی مورت بنائی اور اس کو پھونک ماری اور وہ پرندہ بن گیا باذن اللہ، اگر ہم اتنی ولایت کی قوت نہیں رکھتے تو بقول آغا کے کہ یہ منیمم واجب ولایت ہے، یعنی وہ ولایت جو کم سے کم حاصل کرنا واجب ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے مردہ نفس کو زندہ کرے، احیاء کرے معارف الہیہ کے ذریعے سے، اور اپنے نفس کے تمام امور پر قدرت رکھتا ہو.
واجب،
یہ منیمم واجب ولایت ہے، یعنی کہ کم از کم اتنی ولایت کہ اگر ولایت کے مرحلے پر آگے چلنا ہے، اگر ولی خدا بننا ہے تو ولی خدا کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اپنے نفس کو زندہ کیا ہو اور اپنی ذات کی امور پر قدرت رکھتا ہو. یعنی ایسا نہیں ہو کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو دوڑائے پھرے، یعنی کہ کیا بن جائے، نفس امارتم بسو بن جائے. اگر اس نفس کے امور کو ہم نے خود کنٹرول میں نہیں کیا تو یہ نفس کیا بنے گا، پہلے بنتا ہے یہ نفس مسولہ. اب یہ سارے ورڈز قرآن کے ہی ہیں. نفس مسولہ کا کیا مطلب ہے؟ نفس مسولہ کا یہ لفظ قرآن کریم نے دو جگہوں پہ استعمال کیا ہے. ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں، کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا جناب یوسف کو، اور باپ کے پاس آ گئے روتے ہوئے، بھیڑیا کھا گیا، تو انہوں نے کہا نہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم نے اپنے نفوس کے لیے ایک چیز ہے جو اپنی سہولت کے لیے گڑھ لی ہے. یہ نفس مسولہ ہے. نفس مسولہ کا کیا مطلب؟ کہ ایک غلط کام کرے اور اس کو جسٹیفائی کرنے اور اس کی اپنی سہولت کے لیے اس کے لیے کہانی بنا لے. دوسرا یہ لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے سامری کے واقعے میں، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کام کیا, یہ میرے پیچھے یہ قوم کو کیا گمراہ کیا تم نے, تو اس نے کہا بل سولت لی نفسی, میرے نفس نے اس چیز کو میرے لیے بنا کے پیش کر دی, یعنی سولا یعنی بھائی سہولت دے دی. پہلے نفس جو ہے نا اس کی خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے, اس بہانے بازی سے شروع ہوتی ہے کہ غلط سلط کام کرے, یعنی کہ اپنے ان خدائی احکامات سے ہٹ کر اپنی ذاتی خواہشات کو فالو کرے اور اس کے لیے یہ ریزنز بناتا رہے. اسے کیا کہتے ہیں, یہ نفس مسولہ ہے. اگر اس حالت سے باہر نہیں آئے گا تو پھر کیا ہو جائے گا, پھر یہ خرابی اور وسوسے کرنے والا شیطان اس کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گا اور پھر امر کرے گا, حکم دے گا, مشورے نہیں دے گا کہ یہ بہانہ بناؤ. تو یہ شیطان بہت آہستہ 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 پینیٹریٹ کرتا ہے. یعنی پہلے وسوسہ ڈالا, وسوسے کو انسان نے قبول کیا, غلط کام کیا, آپ کے ضمیر نے آپ کو ایڈمونش کیا کہ تم نے غلط کام کیا, اب اس نے کہا یہ بہانہ گڑھ لو, یہ اس طریقے سے بات ہو سکتی ہے, یہ مسولہ. اگر اس حالت کو کریکٹ نہیں کیا تو پھر وہ سر پہ سوار ہو جائے گا, پھر حکم دے گا امارتم بسو. ٹھیک ہے, بات واضح. تو کم از کم ولایت کا درجہ کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کے امور میں اتنی قدرت رکھتا ہو کہ اسے خدا کے احکامات پر چلائے. جو اس درجہ ولایت کا حامل نہیں ہے وہ کسی بھی قسم کی ولایت کو آگے حاصل نہیں کر سکتا. اور پھر وہی بات کہ دیکھیں یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے, اگر ہم ایسے نہیں ہوں گے, اگر ہم ایسے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ پھر امام کی ولایت میرے لیے سود مند نہیں ثابت ہوگی. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اگر میں خود اپنے نفس کا ولی نہیں بن پاؤں گا تو امام چاہیں گے بھی تو میرے ولی نہیں بن سکیں گے. یعنی بالفاظ دیگر, اگر امام چاہیں گے بھی تو مجھے ملک سے ملکوت میں نہیں لے جا سکیں گے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ولایت کا منیمم لوئسٹ لیول ہے, کہ اس درجہ ولایت تک ہر مومن کا پہنچنا واجب ہے, اگرچہ کہ آسان نہیں ہے. آسان نہیں ہے, یعنی واجب سے مطلب یہ نہیں کہ بہت سمپل سی بات ہے کوئی, یہ بہت سادہ سی چیز ہے. اور یہی ایک بات ہے میری فرمائش, کیونکہ آج ہماری محرم سے پہلے کی آخری تقریر ہے. ایک بہت زیادہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اخلاص کا کیا لیول ہو سکتا ہے بات کہتے ہوئے, لیکن جتنا اخلاص اور درد مندی میں آپ کے لیے رکھ سکتا ہوں میں اس سب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس بات کو ہمیشہ توجہ کریں کہ آپ کا خدا سے کیا رشتہ ہے, خدائی نور آپ کے دل میں کتنا موجود ہے, کتنا روشن ہے, اس کی نشانیاں باقاعدہ بتائی گئی ہیں. اور ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے تڑپ انسان کی, یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے, بلکہ آیت اللہ جوادی عملی کا یہ بہت اچھا جملہ ہے کہ مومن کی جو تڑپ ہے وہ کس حوالے سے ہے, کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے وہ میرا مطلوب نہیں ہے اور جو میرا مطلوب ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. یعنی یہ جتنی دنیا میرے ہاتھ میں ہے مجھے چاہیے نہیں ہے. تو اس کی جو علامتیں ہیں نا وہ وہی ہیں کہ جیسے جو عشق مجازی کی علامتیں ہوتی ہیں نا, نیند اڑ جانا, بھوک ختم ہو جانا, جو امام علی علیہ السلام کے خطبوں میں بھی یہ چیز موجود ہے, یعنی دلچسپی ختم ہو جانا ان چیزوں سے. رات کی تاریکی میں گریہ ازاری, تاریکی شب میں, تنہائی میں, جہاں جہاں موقع ملے, جب انسان اکیلا ہو تو اس کو ہی پکارے. مطلب میں بہت زیادہ شدت سے کہہ رہا ہوں کہ پلیز ان چیزوں کی طرف غور کیجئے, پلیز ان چیزوں کی طرف غور کیجئے. خدا نہ خواستہ یہ مہلت حیات ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد کوئی موقع دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. اور ایک جملہ سخت ہے لیکن کہنا ضروری ہے, اپنی ظاہری عبادات اور رسم و رواج والے کام عید بقرعید محرم پر رلائی نہ کریں کہ یہ آپ کو نجات دلا دیں گے. مطلب یہ جملہ سخت ہے لیکن یہ سچ ہے کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سب کام جو میں کر رہا ہوں کہ میں نے بس نماز جیسے تیسے پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا اور مجلس ماتم کر لیا، سب نجات ہو گئی. یہ اس پر ریلائی بالکل نہ کریں. یہ کوئی پائیدار چیز نہیں ہے کہ جس پر آپ اپنی آخرت کی عمارت کو تعمیر کر سکیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو انسان کی انسانیت کی عمارت ہے یہ خدا تک جاتی ہے، اسے لقاء اللہ تک جانا ہے. تو جس عمارت کو اتنا بلند ہونا ہے اس کی بنیادیں بھی اتنی مضبوط ہونی چاہیے. یہ کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے کہ جس پر اتنی بلند عمارت تعمیر ہو سکے. وہ مضبوط بنیاد فقط اور فقط محبت خدا اور عشق الہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے میری مراد ہے کہ وہ سب کچھ، یعنی کہ میں پہلے بھی اس بات کو کلیئر کر چکا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری اور وہابیوں کی سوچ بالکل 180 ڈگری ہے. یعنی محبت خدا کا مطلب ہے کہ خدا کے تمام جلووں کی محبت. خدا کا مطلب یہ نہیں کہ ایک فکٹیشس پرسنالٹی کو سوچ کے بیٹھ جائیں اور جو بھی آثار اور تجلیات خدا ہیں سب کو خدا کا غیر قرار دے دیں. صحیح، یعنی کہ خدا کی محبت، خدا کا عشق، یہی امام علیہ السلام کے ساتھ، نبی پاک کے ساتھ. تو یہ میری ایک بہت زیادہ فرمائش ہے. اور خاص طور سے یعنی کہ پروردگار عالمین نے جو ہمیں کچھ ایام عطا کیے ہیں خاص طور سے، کہ جن میں ترقی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے انسان کی، ان میں 10 دن محرم کے، مہینہ رمضان کا، اور بلکہ اس سے پہلے شعبان اور رجب بھی اگر کوئی اس کو یوز کرنا چاہے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب آخری مرتبہ طور پر خدا سے ملنے گئے تھے تو 40 دن بغیر کھائے پیے تھے کہ خدا سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، جو دوبارہ طور پہ گئے تھے، پہلا نہیں دوسری بار، یعنی فرعون کو شکست دینے کے بعد جب طور پہ گئے دوبارہ. وہ کون سے دن تھے؟ وہ 40 دن تھے پہلی ذیقات سے 10 ذی الحج. تو جو بزرگان اور عرفا ہیں وہ ان 40 دنوں میں بھی روزے رکھتے ہیں پہلی ذیقات سے 10 ذی الحج، یعنی کہ یہ میقات 40 موسیٰ علیہ السلام کہ جس کے بعد خدا نے انہیں اپنے پاس بلایا اور توریت عطا کی تھی. تو ہمیں انتہائی ضرورت ہے ان حقیقتوں کی طرف غور کرنے کی. صحیح ہے نا؟ یعنی کہ دیکھیں، ایک بہت آبویس سا سوال ہے کہ اگر، اور یہ امام خمینی نے بھی یہ جملہ کہا ہے اپنی کتابوں میں، کہ اگر جس طریقے سے تم زندگی گزار رہے ہو، اگر اس طریقے سے زندگی گزار کے سب جنت میں جا سکتے ہیں، تو آئمہ کا یہ رونا، گڑگڑانا، اتنی دقت، اتنی احتیاط، اتنی علم، یہ کس بات کے لیے تھی؟ پھر تو بات ہی کوئی نہیں بھی. یعنی کہ جس چیز کے لیے ایک ہستی معصوم اتنی دقت اٹھائے، اس تک لوگ اتنے گناہ کر کے اور یہ سب کر کے پہنچ جائیں، کہ انہوں نے یہ بات کہی، عقل میں آتی کہیں سے یہ بات؟
مگر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ،
دیکھیں لوگوں کے کہنے سے
نہیں، مطلب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے، امام نے جو ہے نا ایسا کیا ایسا کیا، تو کہتے ہیں وہ تو امام، ہم کہتے ہیں
یہی تو سب سے پہلی چیز ہے جو میں نے یہاں بھی اور پاکستان میں بھی جب بات کرنی شروع کی تھی، سب سے پہلی تقریر اسی پر ہی کی تھی کہ خدا نے نبی کو معصوم بنایا ہے کہ ہم ان جیسے بنیں، نہ کہ یہ کہیں کہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے. اور اس کی دلیل ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول خدا میں، محمد ابن عبداللہ میں نہیں، رسول اللہ، رسول خدا میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا موسٹ بیوٹیفل وے موجود ہے. لیکن کس کے لیے؟ آگے وضاحت کر رہی ہے، تم کیوں نہیں اس پر آتے، کیوں بہانے بنا رہے ہو؟ اس لیے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، رسول خدا کی زندگی کو اسوہ حسنہ وہ بنائے گا جو امیدوار خدا ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی امید رکھتا ہے، والیوم الاخر، تو کیونکہ ہم اس چیز کے امیدوار نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں خدا سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمیں حقیقتاً یوم آخرت پر یقین نہیں ہے، اس لیے یہ سارے وہی سولت لی نفسی، میرے نفس نے یہ بہانہ گڑ لیا کہ میں کیسے ان جیسا بنوں.
جی
ہاں، اور اس کو علامہ طباطبائی نے کہا ہے کہ آخرت کی، یعنی خدا نے بار بار جب آخرت کے حوالے سے امید کی بات کی ہے تو خدا یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آخرت کا صرف گمان بھی انسان کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی جسے آخرت کی امید اور گمان بھی ہوگا نا کہ مجھے جا کے حساب دینا ہے، وہ اس سے ہی سیدھا ہو جائے گا، یقین تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے بہت دقت، یعنی کہ یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کی طرف ہم نے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوگا اور آخر کیا انجام ہوگا. کیونکہ دیکھیں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جس زندگی کو گزار کے جنت کے جس مقام پر پہنچے ہیں، ہم اس پوری زندگی کے خد و خال سے غافل ہو کر اور گناہوں میں پڑ کر امام علی کے درجے میں جنت میں شریک ہو جائیں. تو ایبسرڈ، ٹوٹلی ایبسرڈ، کس قسم کی یہ منطق ہے؟ کسی بھی طرح کی گیدرنگ میں کر سکتے ہیں،
وہی جو ہم نے بات کی طلب اور تڑپ. بس
جیسے ہم نے کہا کہ مولانا بھی 10 دن ہیں سب سے امپورٹنٹ، جس میں ہمارے صلاح ہوتی ہے اور سب کام ہوتے ہیں، لیکن وہی ہمارے لیے بہت ڈینجرس بن جاتے ہیں، کیونکہ جو ممبر سے بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ بالکل آپ کو پتا ہے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے.
دیکھیں ہمیں ہی تو کسی نہ کسی کو تو اس چیز کو بدلنا ہے نا، یعنی ہمیشہ جسے، اور پھر وہی بار بار امام خمینی کے جملے مجھے یاد آتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی، کہ جب انہوں نے یہ چیز شروع کی تھی انقلاب اور یہ ساری باتیں، تو بہت سارے علماء نے بھی کہا تھا کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ کام تو امام زمانہ کا ہے، یہ آپ کہاں سے کرنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں کوئی امام زمانہ نہیں بننے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آپ اندھیرے میں ہوں تو شمع بھی نہ جلائیں اور اندھیرے میں ہی بیٹھے رہیں؟ یہ کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو اندھیرے میں شمع جلانا تو ہم سب کی ذمہ داری ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی امام کا کام کر رہے ہیں، لیکن کم از کم اندھیرے میں تو نہ رہیں. تو یہ بہت ضروری ہے نا کہ اس چیز کی طرف سے آپ یقین کریں. دل بہت دہلتا ہے، بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور پتہ نہیں یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں، کہ لیکن شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ خدا نے کبھی کچھ طریقوں سے برزخ اور آخرت کی تکلیفوں کا ڈائریکٹ احساس دلایا مجھے. یعنی کہ اگر وہ تکلیف کی جو میں بات کر رہا ہوں نا، وہ شاید ایک تھوڑے سے ایکسپیرینس کے ساتھ کر رہا ہوں، صرف سن کے نہیں کر رہا. اس لیے بہت زیادہ مطلب پریشانی ہوتی ہے کہ خدا تمام مومنین اور تمام انسانوں کو اس سے بچائے، ہمیں تصور نہیں ہے. یعنی ہم ان چیزوں کو نا یوں ہی گزار دیتے ہیں، ان باتوں کو، ہمیں تصور نہیں ہے کہ کیا ہوتی ہے وہ تکلیف. اور اس کو میں سمجھا بھی آپ کو چکا ہوں کہ اس کے کیا ہے، کہ بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا سینسیٹیوٹی لیول بڑھتا جا رہا ہے. یعنی تکلیف کا مطلب اذیت کا، اذیت نہیں ہے باقاعدہ، بلکہ سینسیٹیوٹی لیول بڑھ رہا ہے. کہ جیسے ہم وہ سنتے ہیں واقعات میں ایسے پڑھتے ہیں کہ لکھنؤ کے نواب تھے، خاص طور سے جب حکومتیں ختم ہوئیں، تو ایک کو برٹش نے کہا کہ اس نے قتل کرنا ہے، اس نے کہا مجھے تلوار سے نہ مارو، گولی سے نہ مارو. ایک گھوسی، اگر آپ کو انڈیا میں پتا ہو کہ ایک بدبودار کپڑے، مطلب وہ جو کام کرتا ہے چمنی میں یا کچھ، کہ اس کو میرے پاس سے گزار دو. اور ریئل، اور ان کے دماغ کی رگ پھٹ گئی، دماغ کی رگ پھٹ گئی. یعنی کہ جس نے اپنی زندگی میں ان محلات کی خوشبوؤں کے علاوہ کچھ نہ سونگا ہو. بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا سینسیٹیوٹی لیول بڑھ رہا ہے جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ایک نماز کے قضا ہونے کی اذیت قبر میں کیا ہوگی. خدا کچھ نہیں دے رہا، خدا کچھ نہیں دے رہا، ہم خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میں نے نماز ایک غفلت میں قضا کر دی. ہاں, اس کی وجہ سے کون سی اذیت میرے نفس میں جنریٹ ہوگی اور کیا شدت ہوگی, اس کا ہمیں تصور نہیں. یہ کوئی عذاب خدا کی بات نہیں ہو رہی کہ خدا نہیں کوئی مار رہا یا کاٹ رہا یا کسی کو آگ لے کے بھیج رہا, یہ نفس خود اپنے آپ کا جب جائزہ لے گا کہے گا اچھا فلاں جگہ پہ میں نے جھوٹ بول دیا, فلاں جگہ پہ دھوکہ دے دیا. اور سب سے بڑی چیز حسرت بن کے کیا سامنے آئے گی, اس زندگی میں میرے پاس موقع تھا جب وہ دیکھے گا یہ درجات, آئمہ کے درجات, اولیاء کے درجات, آغا بہجت جیسے لوگوں کے درجات, اور جب اس کے بعد دیکھے گا میں یہاں پڑا ہوا ہوں, اور جب اپنی لائف پہ نظر کرے گا تو اس کو یہ سمجھ میں آئے گا میں بھی ایسا ہو سکتا تھا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی سوائے میری غفلت اور تزی اوقات کے, کسی چیز نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا تھا کہ میں آغا بہجت جیسا نہ ہو جاؤں. ابھی ہمارے لیے تصور کرنا ممکن نہیں ہے, مطلب جس حد تک ہو چلیں, جس حد تک ہو چلیں, بس یہ ایک میری کہہ لیں التجا ہے, استدعا ہے, پتہ نہیں اس کو کوئی کس سینس میں لے, کوئی کس سینس میں لے, لیکن یہ بات صرف اور صرف ایک دکھ اور درد کے حوالے سے ہے جو نکل رہی ہے اور کچھ نہیں ہے, کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے, واللہ اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہے آگے آنے والا, نہ اس نورانیت کا اندازہ ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے نصیب ہونے والی ہے, نہ اس تکلیف اور اذیت کا اندازہ ہے کہ جو گناہ اور غفلت کے ذریعے سے ملنے والی. جی
جو ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو یہ کہاں, مطلب صلہ رحمی کرنا اور یہ کہ جیسے کوئی آدمی غلط کر رہا ہے اس کو جو ہے نا مطلب وہ کرنا سبق دینا, یہ کیسے جو ہے نا مطلب ہم پتہ کر رہے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے اور یہ آدمی جو ہے یہ غلط کر رہا ہے اس کو جو ہے نا مطلب ہمیں وہ سزا کرنی چاہیے؟
نہیں, یہ دو چیزیں مل کیسے رہی ہیں؟ صلہ رحمی سے مطلب آپ کا کیا ہے؟
مطلب جیسے کہ کسی نے اگر ہمارے حق میں کچھ غلط کیا تو ہم نے کہا چھوڑ دیا,
دیکھیے سب سے پہلی بات اس کا معیار بہت آسان ہے اور ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں یہ بارہا یہ واقعات ملتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ معصوم کو سب سے زیادہ غصے میں ہم نے کہاں دیکھا ہے؟ جلال میں. اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں کے واقعات پڑھیں دیکھیں, سب سے زیادہ جلال میں, غصے میں, ڈسٹرکٹیو موڈ میں, موڈ میں معصوم کہاں نظر آتے ہیں یا آئے ہیں؟ توحید کے مرحلے پر. اور اس کی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت ہی بیّن دلیل آیہ مباہلہ ہے, اور آیہ مباہلہ میں شاید ان لوگوں کو یاد ہے میں نے گفتگو کی تھی کہ آیہ مباہلہ کا مطلب جو ہے نا بالکل اس کو ٹوٹلی مین پوائنٹ کو بہت آرام سے مس کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. آیہ مباہلہ کے اندر جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ فریق مخالف سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. یعنی فریق, یعنی ہمارا تصور کیا ہے کہ مباہلے کا مطلب انہوں نے کہا تم آؤ اپنے بیٹوں اور نفوس اور بچوں کو لے کر, ہم بھی آئیں, پھر دونوں بیٹھ کے لعنت کریں اور جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت آ جائے. یہ سرے سے ہے ہی نہیں, ایسی کوئی چیز سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. بلکہ آیہ مباہلہ میں پورا کا پورا بیان یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں, یعنی رسول تم کہہ دو خدا کی طرف سے کہ لاؤ ہم لائیں اپنے نفوس کو اور بیٹوں اور اولادوں کو اسام, لیکن ثم نبتہل ہم ابتحال کریں, یعنی بد دعا کریں, ہم اس میں تم شامل نہیں ہو. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اور ایسے کمالات اور لطائف علامہ طباطبائی نے متوجہ کرائے آیت قرآنی میں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ, اور ہم قرار دیں اللہ کی لعنت, ہم یعنی یہ اہل بیت کا جلال ہے جو اس آیت میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, فریق مخالف کرسچن تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے اس میں, کہ اگر تم سیدھے نہیں ہوئے, ہم نے تمہارے سامنے دلائل رکھ دیے, ہم نے تم کو سمجھا دیا کہ عیسیٰ فرزند خدا نہیں ہے, اب بھی اگر تم اپنی بات پر اڑے ہوئے ہو تو ہم یہ کام کریں گے, ابھی یہیں پر ہم کریں گے. موبائلہ یہ تھوڑی ہے کہ تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جائیں اور دونوں ہمیں دعائیں کریں اور یہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. فَنَجْعَلْ ہم قرار دیں اللہ کی لعنت کاذبین پر جو یقیناً تم ہو. تو پہلا معیار جو معصوم نے دیا ہے وہ یہ کہ جہاں پر خدا کا معاملہ ہے وہاں رعایت نہیں ہے. جو خدا کا دشمن ہو, خدا کا مخالف ہو, اس کے ساتھ رعایت نہیں ہے. دوسرا معیار جو معصوم نے دیا ہے کہ جو ذاتی حملہ کرے اس کے ساتھ میکسیمم رعایت ہے. جی, جو فقط ذاتی حملہ کرے, یہ واقعہ امام حسن علیہ السلام کا بھی ہے, امام باقر علیہ السلام کا بھی ہے, کہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ شام سے لوگ آتے تھے اور جی,
تو وہ پھر مطلب ہمارے جب ایک آدمی سے بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے مطلب قرآن میں کہ اگر تم کو کوئی تھپڑ مارے تو تم جو ہے وہ مطلب چپ ہو جاؤ یا خاموش ہو جاؤ؟
نہیں, بالکل نہیں لکھا.
وہ جو ہے مطلب کہ اس کو جو ہے نا مطلب سبق دینے کے لیے, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ایز اے مطلب اللہ کی طرف سے کہ اس کو جو ہے نا مطلب صحیح بات بتانے کے لیے جو ہے نا اس سے سختی کے ساتھ پیش آؤ. تو میں نے کہا یہ تو کہیں میں نے نہیں پڑھا. میں کہا کہ تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ رعایت کرو, تو یہ کہاں ہے کہ اس کے ساتھ رعایت کرو؟
میں نے بتایا نا کہ یہ پرسنل امور میں ہے, اور یہ شاید سورہ شورا یا سورہ زخرف میں یہ آیت ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اور اگر تم اس کا جواب اچھائی سے دو تو تم دیکھو گے کہ وہ تمہارا پرجوش دوست بن جاتا ہے, لیکن اس کی توفیق صرف بڑے ظرف والوں کو ملتی ہے. یہ ہے قرآن, لیکن اس جگہ پہ نہیں کہ جہاں کوئی دشمن خدا ہے تو اس کو بھی آپ سمجھائیں, پہلی اسٹیج پر سمجھائیں. یعنی قرآن کریم نے جو ہے تبلیغ کے, توحید کی تبلیغ کی دو تین اسٹیجز بیان کی ہیں. پہلی اسٹیج یہ ہے کہ اگر کسی بت پرست کے مقابلے میں بھی جاؤ, سامنے جاؤ, تو اس کے بتوں کو برا نہیں کہنا. یعنی قرآن کریم میں سورہ آراف اور سورہ انام میں وہ آیتیں ہیں بظاہر اگر عربی آتی ہو انسان کو تو حیران ہو جاتا ہے دیکھ کر کہ بتوں کا نام احترام سے لیا جا رہا ہے, یعنی ایز اے رسپیکٹ فرسٹ اپ, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ نہیں کہ تم جاؤ اور جاتے کہنا شروع کر دو یہ اور وہ یہ اور وہ سارا, وہ ساتویں پارے میں جو ہے کہ اسی میں کہ تم ان کے بتوں کو برا نہ کہو, یہ فوراً پلٹ کے تمہارے خدا کو برا کہنا شروع کریں گے. لیکن دس از دا فرسٹ اسٹیج. اس کے بعد آپ اپنی دلیل رکھیں ان کے سامنے, دلیل سے ان کو قائل کریں, اور اگر وہ نہ قائل ہوں تو پھر جیسے کہ بات کہی جاتی ہے کہ پھر یا تو حضرت جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ڈنڈا ہے, تبر ہے وہ کلہاڑا ہے, یا حضرت موسیٰ کا ڈنڈا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پھر چھوڑنا نہیں ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہیں کہ ہاں بھائی ساری زندگی بت پرستوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہیں اور جیسا کہ یہاں کا ایک اصول ہے کہ سب صحیح, جو مندر میں جا رہا ہے وہ بھی صحیح, گردوارے والا بھی صحیح, مسجد والا بھی صحیح. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی جو لوگ آئے تھے, یعنی کہ جس جگہ پر یہ آیت اتری ہے کہ وہ آئے تھے کفار مکہ, اور پیغمبر اکرم کو انہوں نے ایک طریقے سے لالچ دینے کی کوشش کی تھی, دھمکان, جب انہوں نے دیکھا کہ دھمکی نہیں چل رہی تو لالچ لے کر آئے تھے. اور لالچ یہی تھی کہ جو یہاں والی ہے حساب کتاب ہے, کہ ایک دن جو ہے وہ آپ ہمارے دین پر عمل کر لیں, دو دن ہم آپ کے اس پہ, یعنی دو دن ہم نماز پڑھ لیں گے آپ کے ساتھ, ایک دن آپ ہمارے پاس ساتھ بتخانے چلے چلیے, تو کمپرومائز کر لیتے ہیں. یہ اس کا جواب ہے. اور اس سے پہلے آپ پڑھیں کہ میں اس کی بندگی کرنے والا نہیں ہوں, ما انا عابد ما عبدتم، جس کے سامنے جس کی تم بندگی کرتے ہو میں بندگی، اس کے بعد آخر میں لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا رستہ، ولی دین میرے لیے، یہ خدا ہی رستہ.
لیکن جیسے ہمارے
لیکن اسٹیجز ہیں، یہ اسٹیجز ہوتی ہیں، یہ جو ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن سے ہی جا کے لڑنا شروع ہو گئے تو وہ بیچارہ ابھی بے خبر ہے، اس کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو وہ پہلے شروع میں ہی اچھا. اور ایک چیز یہ میرا خیال ہے ہر جگہ کی اسٹریٹجی کا یہ بڑا اہم نقطہ ہوتا ہے، یہ جنگی اور دفاعی اسٹریٹجی میں بھی یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، آرگیومنٹس میں بھی بہت اہم بات ہوتی ہے، کہ جو دلیل میں کمزور ہوتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آرگیومنٹ رینگلنگ میں جھگڑے میں کنورٹ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ جس کو پتا ہے کہ میرے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے، میرا کیس مضبوط نہیں ہے، اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ بات آرگیومنٹ نہ رہے، جھگڑا بن جائے، فساد بن جائے. اور اس حوالے سے پیغمبر اکرم کو خدا نے جو حکمت عطا فرمائی وہ یہ کہ جھگڑا نہیں بنانے دینا کسی بھی چیز کو. یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں یہ فساد فتنہ فساد کریٹ کر دیں، اس جگہ تک نہیں آنے دینا ان کو. تو پہلے ان سے وہ بات، یعنی پیار محبت سے ان سے بات کرنا، پھر رفتہ 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 کر کے وہ منزل بھی آ جاتی ہے جب بت شکنی کی منزل ہے.
ایک سوال جی، میں نے جو